مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدھ کے روز پاکستان کے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں رواں مالی سال کا تیسرا مالیاتی بل پیش کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بجٹ نہیں ہے، بلکہ مختلف شعبوں میں موجود کچھ پیچیدگیوں کو دور کیا گیا ہے۔ ان کے بجٹ کے یا ان کی اس بل کے جو چار اہم نکات ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ یہ مضبوط خطوط پر استوار کرنا اس سے مراد ہے، نمبر ایک، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، آمدنی اور اخراجات میں توازن، برآمدات میں اضافہ، زراعت اور صنعت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، اور قومی بچت کو فروغ دے کر سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا۔ ہم آج گفتگو کریں گے کہ یہ عام آدمی کے لیے اس سے کیا اثرات پڑیں گے اور ہماری ایکسپورٹس پر کیا اثرات پڑیں گے، اور یہ کہ اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت جناب عابد سلیری صاحب موجود ہیں جو کہ وزیر اعظم کی اقتصادی کونسل کے رکن ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب جنید ماکاڈا صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کراچی کے، اور ڈاکٹر شاہد صدیقی ممتاز ماہر معاشیات ہیں۔ آغاز کروں گا عابد سلیری صاحب آپ سے، یہ جو بھی پیش کیا گیا جس کو کہا گیا ہے فنانس ترمیمی بل، اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا مقصود تھا؟
دیکھیے، یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایریٹینٹس تھے جو کہ بہت نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے عام آدمی پہ، انڈسٹریز پہ، بزنس پہ، کمیونٹی پہ، ٹریڈرز پہ۔ جیسے ایکسپورٹر جو تھے، آپ نے سن رہے ہوں گے کئی سالوں سے کہ ان کے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ پھنسے ہوئے تھے۔ ایکسپورٹرز کو یہ شکایت تھی کہ را مٹیریل اگر وہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ جو فائلرز تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم بینک میں کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہم پہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے۔ ود ہولڈنگ ایجنٹس کو شکایت تھی کہ سال میں 12 اسٹیٹمنٹ جمع کرانا پڑتی ہیں ایف ٹی آر کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کا جو مالیاتی بل میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ بیسیکلی کاروبار کرنے کی لاگت کو اور کاروبار کرنے کو آسان بنانے کی کوشش ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو امپروو کرنے کی کوشش ہے، جس سے یقینی طور پہ جو لوکل انویسٹمنٹ ہے اور جو لوکل بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایک پازیٹیوٹی آئے گی اور ان میں امپروومنٹ دیکھیں گے۔
جنید مکیڈا صاحب، آپ ظاہر ہے کہ بزنس کے آدمی ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بزنس مین کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں، یہ جو بجٹ، منی بجٹ آیا ہے، یہ تیسرا بجٹ ہے اس سال کا، اور یہ سپلیمنٹری بجٹ ہے جس کو اکنامک ریوائیول بجٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر میں ہم نے چار سیکٹرز کو زیادہ ڈومینیٹ کرنے کی بات کی تھی گورنمنٹ سے، اور یہ بجٹ آنے سے پہلے ہم سے تقریباً 7 میٹنگیں یہ کر چکے ہیں، پوری منسٹری ہر جگہ پہ، ہم اسلام آباد بھی گئے، وہ کراچی بھی آئے، چاہے وہ فائنینس منسٹر تھے، چاہے وہ کامرس منسٹر تھے، چاہے وہ ریونیو کے منسٹر تھے، چاہے وہ پیٹرولیم کے تھے۔ ہم نے ان سب کو جو اریٹینٹس، جو ابھی بھائی نے ابھی بات کی صاحب نے، وہ بالکل صحیح کی کہ یہ جو اریٹینٹس تھی اور یہ جو انومیلیز تھی وہ ہم نے ان کو نشاندہی کی کہ بھائی یہ پچھلے بجٹ سے آتی جا رہی ہیں۔ آپ کا کیونکہ 3 مہینے کا بجٹ نون لیگ کی حساب میں چلا گیا تھا، باقی کا 9 مہینے کا بجٹ جو ہے اس میں آپ نے اجلت میں جب آ کے یہ والا بجٹ نکالا تو اس میں آپ نے وہ چیزیں ٹھیک نہیں کی ہیں۔ اب ٹھیک کیا ہوئی یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب انہوں نے جب ہم سے بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب، یہ آپ نے جو ہماری انکم ٹیکس میں جو ایف بی آر کے جو ڈریکونین لاز ہیں وہ ہماری جان پہ سے ہٹائیں، یہ ہم اس کی نوٹسوں کے پردے میں ہم نہیں چل سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے مہینے ہمیں گورنر ہاؤس میں بلا کے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ والا کام جو ہے آپ کا کر دیا، اور ایف بی آر کو جو ہے وہ ہم نے ریویمپ کر دیا، اور یہ اب یہ ریفارمس آ گئی، اور ان کا صرف کام کلیکشن باڈی ہوگا۔ اس بجٹ میں یہ والی بات جو ہے کلیریفائی ہو کے نہیں آئی، کہ جی اگر یہ والی بات تھی تو وہ بات کہاں چلی گئی. پہلا تو ہمیں جو اس وقت تھوڑا سا دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ابھی تک وہ ریفارمز کے بارے میں وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے جو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ جی ہم کر چکے ہیں. شاید ان کے انٹرنل کوئی ڈسکریشنری پاورز کا یا کوئی مسئلہ ہوگا, وہ چلا گیا. اب انہوں نے جو ایک دو کام کیے وہ صحیح کیے ہیں. وہ ایک یہ تھا کہ جی ہمارے جو اس وقت ایف ٹی آر کا مسئلہ تھا وہ فائنل ٹیکس ریجیم میں ہم تھے. یہ ہوتا تھا کہ جی ہم ہیں امپورٹ کرنے کے بعد وہ ہم سے وہاں پر ٹیکس لے لیتے تھے اور ہمیں وہ کچھ نہیں کہانا, ریفارمس میں ہمیں کوئی بھی فارم فائل کرنا نہیں پڑتا تھا. ریٹرن فائل کرنے میں ہمارا 143 بی میں ایکچولی کلیئر ہو جاتا تھا دونوں طرف سے. اب مسئلہ یہ آیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ منیمم ٹیکس ڈکلیئر کر دیا. اس کا مطلب اب ہمیں وہ ساری فارمیلٹی کرنی ہے اور اس کے اندر میں ہمیں وہ ٹیکس کا ریفنڈ بھی نہیں دیں گے اگر ہمیں یہ فارمیلٹی کرنی ہے. ہم نے یہ نارملی ان کے آگے رکھی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے وہ فائنل ٹیکس ریجیم میں دوبارہ لے جاتے ہیں, بٹ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کلیم دا ریفنڈ ایز ویل. میں نے کہا نہیں, وہ پاکستان میں آپ کو یہ دوبارہ واپس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ لے لیں اور اس کو کلوز کر دیں. یہ بات انہوں نے ہماری مان لی. اور دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ 0.3%. اب آپ کوئی نہ کوئی فائلر اینڈ نان فائلر کے بیچ میں کوئی ڈفرینشیٹ تو رکھیں گے. فائلر جو ہے وہ آپ کا 0.3 دے رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا کہ جب وہ فائنل ریٹرن کرتا ہے تو ریٹرن فائل کرنے کے ٹائم پر یہ والی 0.3 کی جو اماؤنٹ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ریڈیم کرا لیتا ہے. بلائز ہم کو یہ ان پریشانیوں میں نہ ڈالیں. آپ نون فائلرز کے اوپر جو رکھا ہے تاکہ وہ پتہ چلے, اور پھر آپ فائلرز کے اوپر ہی لوڈ ڈالتے رہیں گے تو یہ ٹیکس ریٹ کیسے بڑھے گا. تو بہت ساری چیزیں یہ ہوئی. پھر ایکسپورٹ کے بارے میں کیونکہ وہ پہلے ہی ہم لڑ رہے تھے تو ان فائٹنگ ہوئی, تو اس میں انہوں نے 0 rated کا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ 5 0 rated سرکل کو جو ہے وہ انہوں نے بڑا ایگزمپٹ کر دیا. اس کے اندر میں انہوں نے کیونکہ ہماری انڈسٹری چل نہیں پا رہی تھی, کیونکہ ہمارے پاس انرجی کی شارٹیج تھی اور گیس جو ہے اس کی روز لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن پروڈکٹیوٹی جس کی 1 lakh kg کی ہے اور وہ 10,000 kg بھی نہیں نکال پاتا, تو ہمارے پاس انڈسٹریل سیکٹر کا پورا انڈسٹریز کا پورا سسٹم موجود ہے لیکن ہم وہ پروڈکٹیوٹی نہیں نکال پا رہے تھے. تو لہٰذا انہوں نے اس کے اندر میں ہمیں وہ ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس کی پرائس میں انہوں نے ہمیں بڑا ایک آسانی کر دی اور وہ ایگزیشن دلا دی. اور تاکہ ڈی ایل ٹی ایل کے جو بھی پیسے تھے, اب ایک فائدہ اور یہ ہو گیا ہمارا کہ جی جی ہمارے جو پچھلے ریفنڈ جو اسٹک اپ تھے جس کے پیچھے ہم روز شور مچاتے تھے, آج 5 سال سے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے آپ ریفنڈ نہیں دے دیں, اس پہ انہوں نے جو ایک جو سسٹم نکالا ہے وہ بانڈ کا سسٹم نکالا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بینک والے ہمیں وہ پیسے واپس نہ کریں, لیکن انہوں نے اس کو انشور کروایا کہ جی یہ ہم آپ کا کر دیتے ہیں. اب یہ چیز ہو گئی ہے لنگلیٹ سی کہ اس کی جب کمپلائنس ہوگی تو اس کے اندر میں جو کچھ اور مور اریٹنٹس آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح ریزالو کرواتے ہیں. تو یہ تین باتیں جو تھیں وہ تو ہمارے لیے ٹھیک ہیں, باقی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے کی ہیں. آئی تھنک کہ یہ ایک بیلنس انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ڈس بیلنس نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک ہم نے جو مانگا تھا اس سے زیادہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں جس میں نے ایف پی آر کا کہا, جو 1301 کا جو انہوں نے ایک ایس آر او نکالا تھا وہ بالکل 100% پیور ڈسکریشنری پاورز تھے جو کہ ایف پی آر کو ملے تھے, جس میں وہ ہمارے اکاؤنٹ بھی سیز کر لیں, پیسے بھی نکال لیں اور ہمیں در بدر کر دیں اور ہمارا بزنس ایکٹیویٹی ہولڈ پہ چلا جائے. ہم نے کہا کہ یہ کس قسم کا پاور ہے, اس کو آپ ختم کریں. اب کیونکہ انہوں نے ری ویمپنگ کی ہے اس کا نتیجہ اس وقت اس بجٹ میں نہیں آیا ہے, تو لہٰذا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو دنوں میں اس کو صحیح طریقے سے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا تھا وہ اسمگلنگ کو رکوانے کا تھا کہ یہ آر ٹی جو آپ نے ڈال دی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ہمارے پاس 3 sectors کھلے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک طرف انڈیا, دوسری طرف افغانستان, تیسری طرف ایران. ان تینوں راستوں سے جو ہے وہ سارے مال آ جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جو ٹریڈر ہے وہ بےچارا بھاگتا رہتا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں آتی. ہم نے یہ کہا کہ جی صاحب آپ اسموکلنگ کو روکیں, یا آپ نہیں روک سکتے ہیں آن دا بارڈر مینجمنٹ پہ تو کم از کم یہ آر ٹی تو ہٹا دیں تاکہ وہ بیلنس ہو جائے گا, تو وہ اس وجہ سے یہ جو اسموکلنگ ہو رہی ہے وہ رک جائے گی اور نارمل ٹریڈر کو جب وہ ٹریڈ کرے گا تو وہ امپورٹ کرے گا تو آپ کے ایکسچیکر میں کم از کم یہ امپورٹ کا پیسہ آئے گا. اب ہمیں امپورٹ بتدریج نیچے کرنی ہے, ایکسپورٹ بڑھانی ہے. 40 billion کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے اور ان شاء اللہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی جو ہمیں انہوں نے ایک بیلنس بات کر کے جو تھوڑا بہت ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ آسانی کی ہے, ان شاء اللہ و تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے جائے گا اور ہم اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ان کی طرف لے آئیں گے.
جنید صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹرانگ نہیں ہے, ایکسپورٹس کم ہے, سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے, انڈسٹریز قائم نہیں ہو رہی ہیں, ان تمام چیزوں میں یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ کس حد تک مددگار ثابت ہوگا؟
دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن جو تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہماری ڈپلیٹ ہو رہے تھے اسٹیٹ بینک میں جو ریزرو تھے جس کی وجہ سے ہمارا ڈالر جو ہے, تو پہلی بات تو یہ انہوں نے روٹس ٹھیک کرنے کی جو بات کی نا کہ ہم پہلے اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو لیتے اس کو ٹھیک کرتے, یہ بات ہمیں جائز لگی کہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم 165 جیسے 160 سے 165 کے ڈالر کی جو طاقت ہماری بن رہی ہے ہم اس سے نیچے کے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے 140 میں جا کے اس کو ہولڈ کیا ہے, تو اگر ریئلٹی میں اگر 120 سے 140 ہو گیا ہے اور اگر وہ روٹس ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک کرتے کرتے ان شاء اللہ ہمارا ریزرو بڑھانے کے لیے انہوں نے 4 ملکوں سے جو ہے وہ الحمد للہ جو انہوں نے ایک پیکج لیا ہے, تو کم از کم وہ بھی جب اس کے اندر میں آ گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ ہماری ملک کو ہو جائے گا. اور اس میں جو سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ جو ہماری کافی وہ ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے بلوچستان کے اندر میں ہمارے گوادر پہ جو ریفائنری کا جو ایگریمنٹ کیا ہے, انہوں نے اس کے بعد اس کی کنسیکوئنس میں جو میٹنگیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی انہوں نے کراچی چیمبر کو لے کے چلے گئے وہاں پہ سعودی عرب, اور سعودی عرب کے ہم مہمان رہے اور میں ابھی 7 دن وہاں لگا کے میں وہاں آیا ہوں, اور ان کو بھی اپنا مال ایکسپورٹ کرنا ہے جس کے اندر میں فوڈ اور ایسے آئٹمس ہیں جو کہ کنسٹرکشن مٹیریل ہیں وہ بناتے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ آ بھی رہے تھے, لیکن اب وہ رک کس لیے گئے کہ ہماری آر ٹی کی وجہ سے ان کا مال جو ہے وہ اب کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی, اور ساتھ میں ہم نے جو انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز دی وہ اسپیشل اکنامک زونس کی دی, سی پیک کی دی, اور اس کے اندر میں جو ہمارے 7 بن رہے ہیں انڈسٹریل زون اس میں سے 3 جو ہیں وہ سندھ کے اندر میں, ایک دھابے کی میں اور ایک آلریڈی ہمارا جو انٹیریئر سندھ میں آلریڈی کام کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس جس جگہ پہ کوشش کرنے کی کوشش کی, جیسے امارات سے لے کے آئے کچھ, کچھ سعودی عرب سے آئے, کچھ چائنا کی بات تھی جو ابھی تک وہ کلوز نہیں ہو پائی ہے, لیکن اس طریقے سے ہماری قطر کے ساتھ ہوئی ہے, تو الحمدللہ بہتر تو ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں یہ کچھ روڈ میپ صحیح نظر آ رہا ہے. اگر اس روڈ میپ میں کہیں اریٹنٹس آئے, کہیں پرابلمس کریٹ ہوئی, تو ہم اس پہ ضرور چیخیں گے, اور ہماری آواز ہے اور ہم کام کرتے یہی ہے کہ کراچی چیمبر آلویز جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اس چیز پہ جہاں ہمارے ممبروں کو تکلیف ہے, کیونکہ بیک بون آف دا اکانومی کراچی چیمبر ہے, اور کراچی کے سارے ممبر جو ہیں وہ سارے ٹریڈرس ہیں, انڈسٹریز ہیں, 7 انڈسٹریل زونس کم انڈر دا امبریلا آف کراچی چیمبر. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا سسٹم کو لے کے چلنے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں 65% آف دا ریونیو از بینگ جنریٹیڈ بائی دا کراچی چیمبر, تو کراچی جو ہے وہ ایک جنریٹر ہے ریونیو کا, اور الحمد للہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے اگر ٹیکس دینے پہ آ جائے اور اس کے سسٹم کو صحیح کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بنائیں, یہ نہیں ہے کہ ایک ہی اوپر 2 ڈال دے جائیں اور بےچارے پروفیشنلس پہ ڈال دے جائیں, یہ سروسز سیکٹر پہ ڈال دیتے ہیں, بہت غلط کر رہے ہیں, یہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, جو نان فائلر ہے اس کو فائلر میں لے آئیں, ہم نے یہ ساری باتیں کہی ہیں, تو ہم جو پوزیٹیوٹی اور جو جینوئن بات ہے اس کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, تو ان شاء اللہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی لیجسلیشن میں ہمیں کمی واقعی ہو رہی ہے ابھی, ان شاء اللہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ لیجسلیشن کے لیے کچھ کر دیں, کافی بلس جو ہے پینڈنگ ہے کیونکہ جی ایس ٹی پلس کا بھی ہے جس میں 27 کنونشن ہم نے ریٹیفائی کرنے, ایک ہی کنونشن کیا وہ بھی ہیومن ٹریفکنگ پہ, تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہے, ساری باتیں تو ابھی اس وقت کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں.
صحیح, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ڈاکٹر شاہد صدیقی, آپ ظاہر ہے کہ معاشیات سے واقف ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریٹینٹس کی بات ہوئی ہے یہ واقعی دور ہو گئے ہیں ان میں سے بیشتر, اور اب ہماری جو ہے وہ اسموتھ رائڈ ہوگی معاشی اعتبار سے؟
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا اور میں نے اس کی حمایت کی تھی, اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ اس ایجنڈے 10 نکاتی پر اگر عمل کیا جائے تو پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کرے گی, قرضوں کا بوجھ کم ہوگا, عوام میں خوشحالی آئے گی, بجٹ خسارہ کم ہوگا اور تجارتی خسارہ بھی کم ہو گیا. اس کے الفاظ میں آپ کے عرض کر دیتا ہوں, پہلے 100 روز کے دوران معیشت کی بحالی اور قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے کاروبار دوش اور عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی لاگو کی جائے گی. اب عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس عائد کیا جائے گا مؤثر طور سے جو ایک مقدر حد سے زیادہ ہے, دوسرا معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا, تیسرا کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا, اور اگر اس پر عمل کریں تو اس سال اگر ہمارا 4,400 ارب روپے کا تقریباً ہدف ہے FDR کا, وہ تقریباً 9,000 ارب روپے تک پہنچ جاتا, وہ بھی اس وقت جب جی ایس ٹی کی ریٹ کم کریں, پیٹرولیم لیوی کم کریں اور معیشت کو, لیکن اس کو عمل نہیں کیا گیا اور غالباً 5 برسوں تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. کاروبار دوست بجٹ, ملی بجٹ پیش کیا گیا ہے, لیکن اس پر وہ چونکہ عدل پر مبنی نہیں ٹیکس نہیں بنایا, تو انہوں نے قرضوں پر انحصار بڑھایا ہے اور عوام پر ٹیکس ڈالے ہیں. تو خود ان کے مطابق اس پر اب معیشت کی بحالی اس سے نہیں ہوگی, یہ تو بالکل واضح ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں گا کہ یقیناً انہوں نے تاجر برادری کو, صنعت کاروں کو, برآمد کنندگان کو, اسٹاک ایکسچینج کو مراعات دی ہے, کافی حد تک دی ہے, اور ان کے کافی مطالبات پورے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے تاجر برادری کا اعتماد یقیناً بحال ہوگا, برآمدات میں یقیناً کچھ اضافہ ہوگا, درآمدات میں یقیناً کمی ہوگی, تجارتی خسارہ بھی کم ہوگا اور جاری حسابات کا خسارہ بھی کم ہوگا, اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آئے گی, لیکن معیشت کی شرح نمو جو ہے وہ سست رہے گی. اور 2 برسوں میں 2019 اور 2020 میں جو معیشت کی اوسط شرح نمو ہوگی وہ اس سے کم ہوگی جو اس حکومت کو ورثے میں ملی تھی, یعنی 5.8%, اور جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہوگی. مہنگائی یقیناً بڑھے گی, قرضوں کا بوجھ یقیناً بڑھے گا, اور جو ہے معاشی چیلنجز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے. اور چونکہ تقریباً 14 ارب ڈالر کے کمٹمنٹس ہمیں ملے ہیں بیرونی قرضوں کے, تو بیرونی وسائل تو آ رہے ہیں لیکن ملکی وسائل جو ہوتے ہیں وہ نہیں بڑھائے جا رہے, تو اگر دونوں میں توازن نہیں رہتا تو پھر معیشت کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے کہ ہمارا قومی بچتیں, ٹیکسوں کی وصولی اور ملکی سرمایہ کاری, اس میں ہم 11,000 ارب روپے سالانہ کم وصول کر رہے ہیں دوسرے ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں جی ڈی پی کے تناسب سے. کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے کہ اس 11,000 ارب روپے کے اس کو جو ہے وہ ہم کم کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ جو معاشی پالیسیاں ابھی تک اپنائی اس حکومت میں گئی تھیں, تو جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں اگر ہم اس پہ ایک نظر ڈالیں تو چیلنجز پتہ چل جائیں گے. اس 6 ماہ میں 83 بلین روپیز کے ٹیکس عوام پر نافذ عائد کیے گئے, مگر ہدف سے ٹیکسوں کی وصولی 170 ارب روپیہ کم رہی. اسی دوران میں 262 بلین سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 19% گر گیا, ٹوٹل انویسٹمنٹ 77% گر گیا, جاری حسابات جو ہیں وہ جاری اخراجات بڑھ گئے, ترقیاتی اخراجات وفاق نے اور پنجاب نے 350 ارب روپے کی کٹوتی کر دی, اور 6 ماہ میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو جس جو انہوں نے اٹھایا ریزرو تھے اس تاریخ کو جب عمران صاحب نے ہم اٹھایا تھا, اس سے اب تک اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں 5.2 ارب ڈالر کی کمی ہوئی. 2 ارب ڈالر سعودی عرب سے آ گئے تو اب بھی 3.2 ارب ڈالر کم ہے, تو اگر 1-2 ارب ڈالر ابھی مستقبل قریب میں آ جاتے ہیں تو بھی ہم اس سے کم رہیں گے جو ان کو ملا. برآمدات میں ہمارا اضافہ ہوا 2.2%, جبکہ پچھلے سال یہ اضافہ ہوا تھا 13.5%. افراد زر بہرحال بڑھے گا, اس سال بجٹ خسارہ بھی بڑھے گا. تو اب میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں گا کہ جو ان کا ایجنڈا تھا عدل پر مبنی, ایک تو اس کے اوپر عمل کر لیں تو اب بھی بہتری آ سکتی ہے. نمبر 2, ایک جو پریشانی کی بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا ان حکومت کا سب سے بڑا زور جو تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت باہر سے واپس لائیں گے, اور جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی عمران صاحب نے کہا تھا کہ اس کو مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم پاور میں آ کے اس کی تحقیقات کریں گے اور جو ہے نا اس پہ اس سے منی ٹریل پوچھیں گے, لیکن کل جو منی بجٹ آیا ہے اس میں خاموشی سے ایک کلاز ڈال دی گئی ہے. وہ کلاز میں ایک بات پہلے یہ بتا دوں کہ جو پچھلی ٹیکس ایمنسٹی تھی جس کو عمران صاحب نے مسترد کیا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس اسکیم سے سیاستدان, حکمران, ممبران پارلیمنٹ, سول ملٹری بیوروکریسی, عدلیہ کے اراکین فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب جو انہوں نے کل دی ہے اس میں ہر پاکستانی اٹھا سکتا ہے, انکلوڈنگ حکمران, سیاستدان, سول ملٹری بیوروکریسی, تو کوئی ایگزمپشن ختم کر دی. دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی لوٹی ہوئی دولت باہر ہے آف شور کمپنیز میں تو اس کو پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو ٹیکس اس پر ٹیکس دے دیں. حالانکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے جتنی ٹاسک فورسز بنائی تھیں اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باہر دوروں کی بھی بات کر رہے تھے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, اور عمران صاحب کا جو ایجنڈا تھا یہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت کو لا کر ہم تعلیم اور صحت پہ خرچ کریں گے. تو مجھے اس بات پہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ لوٹی ہوئی دولت آف شور کمپنیز میں پڑی ہے تو اس کو لانے کی بات کرنے کے بجائے اس پر یہ کہا دیا کہ جی آپ ٹیکس دے دیں اور اس کو ختم کر دیں. جو ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے ایشو کیے تھے ایف بی آر نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ایمنسٹی ختم ہونے کے بعد ہم ٹیکس بھی وصول کریں گے और कानूनी चारा जोई भी करेंगे, प्रोसिक्यूट भी करेंगे, उस क्लॉज को भी अब डिलीट कर दिया गया। तो ये जो नादहंगान जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठाया था, उन पर एक्शन लेने के बजाय उनको तो ये भी कहा गया था कि अगर जो फायदा नहीं उठाए तो उनकी आइंदा नस्लें रोएंगी। तो ये टैक्स एमनेस्टी का तो उन्होंने तहकीकात का वायदा किया था, और जो ऑर्डिनेंस बना था टैक्स एमनेस्टी का उसको पार्लियामेंट में लाना था, उसके बजाय एक नई टैक्स एमनेस्टी दे दी, तो फिर तो करप्शन और एहसास जो था वो मेरे ख्याल से तो वो तो बेमानी होकर रह गया।
सही।
और सरमाए को फरार जी, एक जुमला मैं कह दूं कि सरमाए का फरार का जो मसला था, सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी कि लोग खुली मंडी से डॉलर खरीदते हैं, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराते हैं, और एक साल में 15 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया था। तो हमने तजवीज ये दी थी कि अगर लोगों को शौक है डॉलर अकाउंट में पैसे जमा करने का, मार्केट की खरीद से जरूर करें, लेकिन तालीम और इलाज मुआलजे के अलावा वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो उससे तकरीबन 1 अरब डॉलर महीने की बचत होती, लेकिन जो ताकतवर तबके हैं वो उसको अमेंडमेंट नहीं करने दे रहे और इंस्ट्रक्शन को बदलने नहीं दे रहे।
सही।
तो सरमाए का फरार हो रहा है, लूटी हुई दौलत आने रही, ये वो मसाइल है बुनियादी।
अच्छा, आप सुलाई साहब, मैं इस बारे में आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वेलकम बैक। कबल इसके मैं आबिद सुलहरी साहब से सवाल करूं, पहले मेरे साथ तो मलिक बोस्तान साहब हैं जो एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो गुफ्तगू हो रही थी बोस्तान साहब की, आप ये समझते हैं कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है विद डॉलर, उसमें कोई तब्दीली आएगी इन इकदाम की बिना पर जो किए हैं?
तो हुकूमत ने जिस इस वक्त में माशी बहरान की कैफियत थी पाकिस्तान में और डिफॉल्ट के करीब था, और पाकिस्तान की इस हुकूमत ने इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत करके तो मतलब माशी तूफान का रुख मोड़ा है, और उनसे साबित किया है कि वो इनमें इतनी सलाहियत है कि पाकिस्तान की मीशत को डूबने से बचा दिया है। तो ये जो अभी आपने देखा कतर का दौरा उन्होंने किया, फिर अबू धाबी का किया, फिर सऊदी का किया, कामयाब दौरे रहे, और अभी उन्होंने बजट जो पेश किया है तो वो जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा बिल्कुल बजाय एक कारोबार को बेहतर बनाने का बजट है, और विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया, स्टॉक एक्सचेंज का जो एडवांस टैक्स है विद होल्डिंग खत्म किए, तो उससे कारोबार पड़ेंगे। तो पहले डूइंग बिजनेस में आपकी जो है खर्चा इतने ज्यादा हैं कि आप जो है बिजनेस करने ही लोगों ने छोड़ दिया था, तो ये फोर्ड को बढ़ाने के लिए भी इकदाम किए गए। फिर उनके जो रिबेट थे उनको भी कहा गया उनको दिए जाएंगे, फिर उनके वोटर्स दिए जाएंगे, उससे भी उनको पैसे दिए जाएंगे, जो जो हमारे एक्सपोर्टर है उनका सबसे बड़ा साल के तरीना यही है कि हमारा रिबेट इतना 300 अरब के करीब हुकूमत के पास पड़ा हुआ है, हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो जाता है और हम मजीद आर्डर नहीं दे सकते। तो पे को डिवेल्यू किया गया है, उसकी भी बुनियादी वजह एक्सपोर्ट बढ़े, इम्पोर्ट कम। आपने देखो अभी जो है इस महीने में जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है और इम्पोर्ट कम हो गया, तो ये सारी चीजें उस तरफ ले जा रही है पाकिस्तान को। इससे पाकिस्तान की मीशत जब दमा दमा होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा, और उसके लिए मैं बार बार यही कहता हूँ, पहले भी मैंने कई दफा कह दिया, हुकूमत को प्रोटेक्शन में और वैल्यू एडेड कराना होगा और एग्रीकल्चर को जो है वो बूस्ट करना होगा। और अभी जैसे कतर का दौरा उसमें बड़ी कामयाबी है, उन्होंने कहा कि हम आपके एक देंगे, उसके बाद जो है गैस भी जो है वो भी उन्होंने कहा कि हम इनको सफर पेमेंट से करेंगे, तो ज़राअत में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और भी कई ऑप्शन उन्होंने दिए, 50 लाख आर की हुकूमत बनाना चाहती है, उसमें भी उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। तो उससे ये वैल्यू एक्टिविटी बढ़ेगी, और डिवैल्यू करने से अगर हुकूमत अब दोबारा डिवैल्यू करती है तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगी। पहले इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है और लोगों में बजट आउट ऑफ बजट हो चुके हैं, लोग जिनकी तनख्वाहें का अगर देखा जाए तो डिवैल्यू करना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और हुकूमत पूरी कोशिश करेगी इस रेट को जो बरकरार रखे, तो मैं समझता हूँ बरकरार रहते हैं, और इस तरह जिस तरह इंसेंटिव देंगे इस बजट में तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान की मीशत दोबारा अपने रवान दवाना और जो जो स्टार्ट किए जा रहे थे पाकिस्तान को राज्य में अपने आप जाने के लिए पाकिस्तान के लिए जो है काफी नरम रवैया होगा, जो कि पहले था वो सख्त रवैया था, और हुकूमत ने जो कहा था कि हम अपने रुपये को मजीद जारी करने की पोजिशन बनी है, हो सकता है आई एम एफ जो है जो कंडीशन सुनने में आ रही है उन्होंने लगाई है और मजीद जारी करे, तो आई एम एफ अगर जो है इसको पाबंदी नहीं लगाता तो जहर हुकूमत जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, आप सुल्लारी साहब, जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैंने सरकारी हुकाम को भी कोशिश की थी लेकिन वो मसरूफ थे, कॉन्टैक्ट नहीं हो सका और वो आने के लिए तैयार भी नहीं थे किसी वजूहात की बिना पर। डॉक्टर शाह सिद्दीकी ने जो सवाल उठाया है कि एमनेस्टी دی گئی ہے, تو جن لوگوں کی دولت لانے کی باتیں ہو رہی تھی, کیا اب اس اقدام کے تحت وہ اپنا ٹیکس دے کر اپنی دولت محفوظ کر سکیں گے؟
دیکھیے, اس کا جو آن گوئنگ ایفرٹس چل رہی ہیں جس کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں تو کوئی حکومتی ترجمان ہی میرا خیال ہے آپ کو دے سکتے ہیں کہ, لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی اس میں روکا جائے گا. جو ان کے آلریڈی انیشیٹو جو تھے وہ چل رہے تھے بیرون ملک پیسہ واپس لانے میں, گو کے اس فنانس بل میں یہ پروویژن موجود ہے کہ اگر ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں ان کو کچھ آف شور ایسٹس وہ ڈسکور کرتے ہیں تو وہ اس پہ ٹیکسز پہ لے سکتے ہیں, لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ اس کو پاکستان واپس لانے سے منع کریں گے, نہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ال گاٹن ویلتھ ہے تو اس پہ کوئی ایمنسٹی ہوگی. سمپل یہ ہے کہ اگر میری کوئی آف شور کمپنی باہر موجود ہے, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے اس کی جو میں اس کی ریڈنگ دیکھ رہا تھا, کہ اگر میری کوئی آف شور جو ہے وہ کوئی ٹیکس اتھارٹیز کو مل جاتی ہے تو وہ اس پہ ٹیکس چارج کر سکیں.
اچھا جنید صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ جو بات ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے کہی ہے وہ کس حد تک آپ کو ریئلسٹک لگتی ہے؟
دیکھیں, میں آپ کو ریئل پکچر دیتا ہوں کیا ایمنسٹی کی. ایمنسٹی کی جو اسکیم آئی تھی وہ نون لیگ میں آئی اور مفتا اسماعیل نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا, اور میں بھی اس وقت موجود تھا اسلام آباد میں. آخری دو مہینے وہیں نکالے, ان کا کبھی کورم پورا نہیں ہوتا تھا اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو پاس ہونے نہیں دے رہی تھی. ایمنسٹی اسکیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت بحالی کا معاملہ چل رہا تھا اور سامنے ان کو پولیٹیکل مائلج گین کرنا تھا اپنی جگہ, لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھا کہ ہمارے لوگوں کو جو چیزیں بائی کرنی تھی اس میں زیادہ تر جو وائٹ منی کا انوالومنٹ تھا وہ سامنے موجود نہیں تھا. پیسے سب کے موجود تھے اور سب کی پوزیشن یہ تھی کہ سارے جتنے بھی ویلڈ پڑی ہوئی ہے وہ ساری کسی نہ کسی ڈسٹرکشن میں یا کسی نہ کسی ڈسٹورشن آف پرائز کے اندر میں اس فارمولے میں رہی, کیونکہ بیچ میں گورنمنٹ نے ایف ڈی آر کی جو ویلویشن چیپٹر نکالا اس میں دو ویلویشن کے چیپٹر ہو گئے تھے, ایک ویلویشن کا چیپٹر پروونس میں ہو گیا اور ایک چیپٹر جو ہے وہ وہاں سے ایف ڈی آر سے چل رہا تھا. لہٰذا جب وہ ایمنسٹی پاس ہوئی تو سر اسمبلی سے پاس ہوئی, جب اسمبلی نے بل پاس کر دیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو بھی اگر آپ نے اس میں ایمنسٹی میں جو ڈکلیئر کریں گے وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایسا مسئلہ آیا کہ اس کے بعد وہ سوالات ایف آئی آر اس طرح کا آیا کہ جی ایف آئی اے نے اور ایف بی آر نے اپنے اپنے سوالات اٹھا دیے, جبکہ وہ ایک بل کا حصہ ہے جو کہ اسمبلی نے پاس کیا, اس پر ہم نے کراچی چیمبر میں آواز اٹھائی. آئی پرسنلی ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر کہ سر یہ کیا بات ہے, یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا. اس وقت ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا کہ نہیں یہ غلط ہے. تو اس کے بعد آج نوٹیفیکیشن آیا ہے اس بات کا کہ جی نہ اس کو ایف آئی اے آپ کو پوچھ سکے گی, ہاں یہ الگ بات ہے نہ پوچھے گی کہ, وہ نوٹیفیکیشن آج آیا ہے. اب شو یہ ہے کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیم کا معاملہ جس وقت یہ ہو گیا بل پاس ہو گیا ہم اس میں سے نکل گئے, اس کے بعد پوچھنے کا رائٹ نہیں تھا جو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہاں جنہوں نے یہ کالا دھن جو کیا ہے وہ اگر کوئی چیز روکا ہوا ہے باہر کی کوئی باتیں ہیں تو وہ اس کے بعد کی باتیں ہیں, جس نے نہیں وائٹ کروایا پھر اس کے بعد جا کے اس کو ضرور پکڑیں لے آئیں جو کچھ کرنا گئے. لیکن اس ایمنسٹی کو جو کہ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے انڈر دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو گیا, اس کے اوپر تو نہ سپریم کورٹ نے کوئی آواز دی ہے نہ کسی نے کہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر آگے کوئی ایکشن بھی ہوگا. اور آج پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن آ گیا اس بارے میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور اس بجٹ کے بعد یہ ایک چوتھا اٹمپٹ ہے جو انہوں نے ایک فیور کی ہے جو کہ ایک بزنس مین کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے. اور ابھی بھی مسائل کم نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں اس ایمنسٹی کو لے کے. اور کوئی ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے تھے اس کے اندر میں واقعی کہیں اس بجٹ کے اندر میں کنسیل جو ہے وہ بات کہیں رکھی گئی ہے, جس میں ایک کنسیل انویسٹمنٹ کی جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ کہیں نظر آ رہی ہے. تو لیٹس سی کہ اس پہ ہم کیا ایکشن لیتے ہیں, جس کا پرسنٹیج 12.5% آ رہا ہے جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 5% ڈاؤن تھی.
اچھا ماکٹر صاحب, ایک بات مجھے اور بتائیے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟
جی بالکل آئے گی, بالکل آئے گی. اگر ہم نے بیلنس اور کنوینئنس ہی دیکھنی ہے, کیونکہ ہمارا ٹریڈ میں اور بیلنس کا جو معاملہ ہے پیمنٹ میں وہ بڑا مسئلہ ہے, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان پیسوں سے یہ پورا ہو جائے گا. یہ وعدے کے سودے ضرور ہوتے ہیں. جس طرح مشرف صاحب کے دور میں وہ تھے فرینڈس آف پاکستان کے 6.5 بلین ڈالر کے اور آیا 1.5 بلین ہی ڈالر تھا. اس طرح کے یہ مسئلے جو ہیں یہ آتے ہیں. اب اس کو لیول آؤٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوگا جو انہوں نے سوچا ہے. اور ہم نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ یہ ٹیمپریری فیز ہوگا. آج اس بار انہوں نے بجٹ میں یہ اعلان کیا. یہ بھی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آپ اعلان کریں کہ یہ ٹیمپریری ہوگا, وقتی طور پہ ہوگا. جس وقت ہمارا یہ ریزرو پراپر ہو جائے گا وی ول ناٹ آسک فور دا اینی آئی ایم ایف. یہ بات انہوں نے کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کروا ہے. یہ ہمیں سودی نظام سے نکلنا ہے.
اچھا, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر توصیف احمد صاحب نے اور سلمان عابد صاحب نے, پولیٹیکل انالسٹ ہیں دونوں. اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ پر گفتگو کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک عابد سلیر صاحب. آپ کا بھی میں ان پٹ لوں گا اس پر کہ کیا اسٹل ہمیں ضرورت پڑے گی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی.
میرا خیال ہے کہ اگر اس مالی سال میں نہیں تو اگلے مالی سال میں تو یقینی طور پہ بیلنس آف پیمنٹ کا بندوبست کرنا ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیلنس آف پیمنٹ دوست ممالک کے ذریعے ہی کیا جائے گا یا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے اگر اگلے مالی سال میں ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ دوست ممالک بار بار آ کے بیل آؤٹ پیکج نہیں دیں گے. اس دفعہ انہوں نے دے دیا, اگلے سال ہمیں ان کو پے بیک کرنے کے لیے جانا پڑے گا.
ڈاکٹر شاہ صدیقی, آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے اوپر مزید بوجھ, اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکسز نہیں بڑھائے گئے ہیں, عام آدمی کو ریلیف ملے گا, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
نہیں دیکھیے, عام آدمی کو ریلیف اس لیے نہیں ملے گا کہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 83 ارب روپے کے ٹیکس لگائے گئے تھے اور ٹیکسوں کا ہدف کم کر دیا گیا تھا, تو بجٹ خسارہ اس سال بڑھے گا. ہم آئی ایم ایف کے پاس جو ابھی تک نہیں گئے, میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, لیکن ابھی حکومت کو یہ پتا تھا کہ وہ بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے جو شرائط رکھیں گے تو ایک اور طوفان مہنگائی کا آ جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیفر کر دیا تاکہ جو ٹارگیٹس آئی ایم ایف دے وہ اگلے مالی سال کے لیے ہوں, 2018-19 کے لیے نہ ہوں. یہ تو بالکل واضح چیز ہے. تو اس سے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سال بھی اور اگلے سال بھی مہنگائی بھی رہے گی. اور جو آپ دیکھیے یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ دیکھیے, آئی ایم ایف کی دیکھیے, ورلڈ بینک کی دیکھیے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ ان 2 سالوں میں کم رہے گا. اور کیونکہ قرضوں کا حجم تیزی سے بڑھے گا, 14 ارب ڈالر کے تو بیرونی قرضے ہم کمٹ کر چکے ہیں اور اس 6 مہینے میں 907 ارب روپیہ کے ملکی قرضے بڑھ گئے ہیں. اور تو اس کی وجہ سے بجٹ خسارہ بھی بڑھے گا, قرضے بھی بڑھیں گے اور شرح سود ہم نے میں اضافہ کیا ہے 7.5 سے 10%. تو ان تمام چیزوں کا بوجھ جو ہے امپورٹڈ چیزوں جو ہیں وہ آپ کے روپے کی قدر گرنے سے مہنگی ہو رہی ہیں. تو مہنگائی کا تو ایک طوفان آنا ہی ہے. انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک اس سال اور اگلے سال آئی ایم ایف کا. اگر ارلی لے لیتے تو اس سال ڈبل آ جاتا. تو آئی ایم ایف کے پاس لازمن جائیں گے نمبر ایک, لیکن اگر عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی نہیں نافذ کی تو میں آج ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ ہمیں 2023 میں پھر جانا پڑے گا خدا نہ خواستہ, کیونکہ 1993 سے اب تک ہم 6 دفعے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور ہر حکومت کی تبدیلی کے بعد ہمیں پھر جانا پڑا تھا اور اس کا بوجھ عوام پہ پڑا. کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ بجٹ خسارے کو کنٹرول کریں اور جو ہے اسٹیبلائز کریں معیشت کو اور شرح نمو کو سست کر دیں, لیکن ہم اسٹیبلائز کرتے ہیں اور جب شرح نمو بڑھاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے واپس ریورس ہو جاتا ہے. یہ 6 دفعے ہو چکا ہے 1993 سے. اور آج میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کل یہ عدل پر مبنی پالیسی کا اعلان کر دیں اور ٹیکسوں کی وصولی بڑھا دیں تو پاکستان کی خوشحالی اور تیز راست رفتار ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے جانے کے باوجود 3 سال کا پروگرام لے کے 1 سال میں باہر آ سکتے ہیں. لیکن اگر طاقتور طبقوں کے مفادات کے لیے یہ نہیں کیا گیا تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے 1993 سے اب تک ہوتا رہا ہے, اور عوام کی تکالیف بھی بڑھیں گی اور بچتوں کی شرح زیادہ نہیں بڑھ پائے گی اور قرضے جس تیز رفتاری سے بڑھیں گے اس کے لیے ہمارے پاس ایک مشکلات ہوں گی. تو میں ایک تو اس میں بنیادی بات وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ذرا سا اضافہ آپ اجازت سے کر لوں کہ وہ جو میں نے آپ سے ٹیکس ایمنسٹی کا کہا تھا کہ اس میں ہر ایک کو آفر کر دیا انہوں نے اور یہ پروزیکیوشن کا لفظ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے, وہ بالکل واضح ہے, اس میں شبے کی قطعی گنجائش نہیں ہے. سیکشن 123 ہے جو کل پیش کیا گیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا آپ دے سکتے کیسے دے سکتے ہیں اور وہ بھی اس پیسے کو باہر رکھ لیں, تو یہ سارے جو پروگرام چل رہے تھے ٹاسک فورسز سویٹزرلینڈ سے ایگریمنٹ, یہ آف شور کے پیسے کیوں نہیں یہاں لانا چاہتے؟ ہمیں ٹیکس نہیں چاہیے, ہمیں تو ڈالر چاہیے. تو اگر اس میں یہ دو تین تبدیلیاں کر دیں کل بھی, تو میں سمجھ ادر پر بندی پالیسی اور باہر سے پیسے کو واپس منگائیں چاہے بے شک ٹیکس کم کر دیں, یہ دو چیزیں ہیں جو پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہوں گی. اور اگر یہ خدا نخواستہ نہیں کرتے تو مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ وہی ہوگا جو پچھلے 1993 سے ہوا تھا, اور ہمارے جو پبلک سیکٹر ہیں کے جو لاسز ہیں وہ بھی کم اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ ٹیکسز کی پالیسی اگر نہیں بدلتے تو پبلک سیکٹر کے لیے جو بیل آؤٹ پیکیج دیں گے اس کے لیے فنڈز نہیں ہوں گے, تو پھر قرضے لیں گے. ٹیکس ریفنڈ دینے کے لیے بھی آپ ٹیکس سے پیسہ نہیں دے رہے بلکہ آپ قرضے لے رہے ہیں, تو قرضوں پہ جو یہ بے تحاشا انحصار ہے اور ملکی اور بیرونی سرمایہ کاری میں عدم توازن جو ہو رہا ہے اور سرمایہ کاری اور ملکی بچتوں میں جو عدم توازن ہو رہا ہے اس کے معیشت پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے
جی.
تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام چیزوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ورنہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات بڑھیں گی.
اچھا سلمان عابد صاحب, کل جب یہ منی بجٹ یا جس کو حکومت فنانس ترمیمی بل کہہ رہی ہے پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے بہت شور مچایا اور آج بھی وہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ یہ اس سے ٹیکسوں کا بوجھ بڑھ جائے گا, مہنگائی بڑھ جائے گی. سیاسی مضمرات کیا ہوں گے اس بل کے؟
دیکھیے بنیادی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اپوزیشن میں ہمیشہ نہ ماننے والی سیاست کرنی ہوتی ہے. اس لیے کل تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید حکومت جو ہے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دے گی, لیکن سب نے دیکھا تو ٹیکسز نہیں لگائے گئے بلکہ بہت زیادہ بزنس کمیونٹیز کو مراد دی گئی. لیکن اس کے باوجود جو اس وقت شور مچ رہا ہے وہ اپوزیشن کا, وہ بنیادی طور پر ایک ہیلتھی کرٹیسزم نہیں ہے بلکہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم ہے. البتہ اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ حکومت نے کل جو ترمیمی بل پیش کیا ہے اس میں بنیادی طور پر ایک بزنس کمیونٹی کو اور انڈسٹریل کلاس کو ریلیف دیا ہے. یعنی عام آدمی کو جیسے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے تو ریلیف اس طرح سے بھی نکل کے سامنے نہیں آیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کل ریلیف دیا گیا بزنس کمیونٹی کو اس کا عملی نتیجہ عام آدمی تک کیسے ٹیپ ہوتا ہے, کیونکہ جو بڑا چیلنج ہے پولیٹیکلی اگلے 6 ماہ کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت پہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عام آدمی جو اس وقت مہنگائی کے اس عالم میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے, اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے, اگر وہاں حکومت اگلے 6 ماہ میں کوئی بڑا ریلیف پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ایک بڑا پولیٹیکل پریشر تو پھر حکومت پر بڑھے گا اور اپوزیشن بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. لیکن کل کا جو ترمیمی بل ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان میں اوور آل بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت خوش ہے, اور خاص طور پہ اسمال میڈیم انٹرپرینرشپس کے حوالے سے اور جو ہاؤسنگ کے حوالے سے جو کہا گیا ہے جو بزنس کمیونٹیز کو ریلیف دیے گئے ہیں یہ زیادہ تر وہی ڈسکشن ہے جو پچھلے دنوں آرمی چیف تو بزنس کمیونٹی سے ملے تھے ان کے سامنے سے سفارشات آئی تھی, پھر اسد عمر صاحب ملے تھے, پرائم منسٹر صاحب ملے تھے, انہیں کی سفارشات کی بنیاد پہ ریلیف تو دے دیا ہے. اب اس وقت اپوزیشن کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان پہ کہیں کوئی گیپس ہے کوئی گرے ایریا تو وہ ضرور پیش کرے. لیکن کل آپ نے منظرنامہ دیکھا کہ جب ابھی بل بھی پیش نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی اپوزیشن نے شور مچانا شروع کر دیا. تو مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, چاہے آج کی اپوزیشن ہو یا کل کوئی اور اپوزیشن تھی, سب لوگ جو ہے وہ آنے والی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے بارے میں تنقید برائے تنقید کی پالیسی اپناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کل کے ترمیمی بل سے ایک ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو, کیونکہ ایک پرسپشن یہ ڈیولپ ہو رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں گے جو کہ نہیں لگے ہیں. لیکن اب سارا مقدمہ جو ہے وہ عام آدمی کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہاں اگلے 6 مہینوں میں وہ کیا ریلیف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے بھی ہے, کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. البتہ جو پالیٹکس ابھی اس میں پولرائزیشن جو بڑھ رہی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے آنے والے دنوں میں اگر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بہت بڑھتا ہے, زرداری صاحب کے جو معاملات چل رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے جو معاملات چل رہے ہیں, اس میں ایک پولرائزیشن تو پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت ہمارے سے تعاون کرے, آگے بڑھے, مفاہمت کی سیاست کرے, ریکنسیلیشن کی بات کرے. لیکن عمران خان صاحب جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سے پھر ایک محاذرائی تو پیدا ہوتی ہے.
اور یہ مہنگائی جب پیدا ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن جماعتوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں, حکومت کے اپنے انٹرسٹ ہیں. سو یہ جو اکنامک پالیسیز کا کانٹیکس ہے وہ بھی چلے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کی پولرائزیشن میں شدت جو ہے وہ آتی رہے گی. اب حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کچھ ایسے اسٹیپس اٹھائے جس میں اپوزیشن کو پول ڈاؤن کیا جا سکے, لیکن کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب وہ احتساب پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی, تو اس کا پھر ایک بڑا نقصان جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ پولرائزیشن جو ہے وہ بہت آگے بڑھے گی, جس کا نقصان بہرحال حکومت کو ہی ہوگا, کیونکہ اپوزیشن تو جو ہے نا اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کی ڈبیٹ جو ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ جوڑ رہی ہے اور اس نیریٹو کو ڈیولپ کر رہی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو میں آنے والے دنوں میں پولرائزیشن اور مہاجرائی کی جو پالیٹکس ہے وہ زیادہ دیکھ رہا ہوں. البتہ اپوزیشن کے پاس اس وقت گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنے کی جو پوزیشن ہے, میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے بغیر جتنا اکنامک ریلیف اس وقت انہوں نے ہمسائے ممالک سے حاصل کیا ہے, دوست ممالک سے حاصل کیا ہے, میں اس کو ایک اچھی انیشیٹو کہتا ہوں, لیکن اس کے باوجود آپ کی اکنامک ارینجمنٹ جو ہے اس میں ابھی بھی بہت گرے ایریاز ہیں, بہت چیلنجز ہیں, ان کو ڈیل کرنا بڑا ضروری ہوگا. اور پی ٹی آئی کی حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں, ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں پھر کبھی کچھ کہتے ہیں, ان تمام چیزوں کو پی ٹی آئی کی حکومت کو اور خاص طور پہ وزیر اعظم کو اپنی جو سمت ہے اس کو درست کرنا ہوگا, اپنی انٹرنل ٹیم کے جو ارینجمنٹ ہے ان کو درست کرنا ہوگا, تب جا کے آپ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ سکیں گے. لیکن اکنامک اسٹیبلٹی بھی اس وقت آتی ہے جس وقت آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو مینٹین کرتے ہیں. اگر آپ کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آ سکی اور یہی پولرائزیشن چلے گی تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ پھر اکنامک سچویشن کے اوپر بھی ہوگا.
ڈاکٹر توصیف, میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. میں ذرا ایک سوال جنید ماگڈر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. جو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ریلیف ملا ہے اس منی بل میں, یس منی بجٹ میں, کیا جو بات کہی جا رہی ہے کہ صرف بزنس کمیونٹی کو ریلیف ملا ہے اس میں, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس میں؟
سر آپ ایک میری بات سن لیں کہ جس وقت اس ڈالر کو انہوں نے 120 سے 140 روپے پہ لے گئے تو اس وقت امپورٹر کی کیا حالت ہوئی ہے اور ہماری کیا حالت ہوئی ہے, آپ کو میں کیا بتاؤں. جو اس فیلڈ میں, جو اس بزنس ایکٹیویٹی میں بیٹھا ہے اس کو جا کے اندر کا حال پوچھیں, کیونکہ یہ ساری اکانومی کے چلانے والے اور اس ریونیو جنریٹ کرنے والے تو بزنس کمیونٹی ہے نا, جس پہ یہ سارا ملک چلتا ہے. اب اسی کو ہی آپ ایک سائڈ لائن کر دیں, جو کہ پہلے پچھلی حکومت میں کئی بار جو ہے وہ جواب ہمیں ٹھیک نہیں ملے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک کام تو مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ کی ریئل پوزیشن انہوں نے بتا دی کہ یہ آپ کی ڈالر کی پوزیشن ہے. دوسری بات, جب انہوں نے روٹس ٹھیک کرنے کی بات کی تو انہوں نے دو سیکٹرز لیے, ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے نیچے ہو, یہ دو باتیں تھیں. ان دو باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ سارے پیرامیٹر جو ہیں وہ سیٹ کیے گئے, جس میں ہم نے کہا یہ آج ہی غلط ہے. بہت سارے ایشوز جو آپ کو اس بجٹ سے نظر آ رہے وہ ہم نے ان کو یہ جا کے بیٹھ بیٹھ کے تقریباً 11 میٹنگوں میں جا کے سمجھایا کہ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, آپ کا امپورٹ بھی. اب عام آدمی سے اس کا اثر اور فائدہ کیا پہنچے گا یہ آپ سن لیں, کیونکہ انہوں نے آر ٹی ڈالنے کے بعد وہ اسمگلنگ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ عام کر دیا کہ جی آپ نے امپورٹ کرنے پہ یہ جو مال جو ہے, یہ جو پروڈکٹ ہے یہ مہنگا ہو گیا اور لوگوں کی جیب پہ اور ہر انسان کی اپنی اکانومی جیب کی جو ہے وہ خراب ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اب اس کا پرائسنگ ایفیکٹ جو ہے اور جو مہنگائی ہے وہ کم ہونی چاہیے اور اس کی مانیٹرنگ اب گورنمنٹ کا کام ہے وہ کرے, کہ جی اگر ہم نے یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ والا کام کیا, یعنی ہم نے ان کو سہولت دے دی اور ہم نے ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے کر دیا, تو اب اس کا جو فائدہ ہے وہ عام عوام تک پہنچنا چاہیے. یہ ان کا کام ہے مانیٹرنگ کرنا, یہ کرے. اب ہم ان کو یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کا فالو اپ کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہی ڈریکونین لا اور ایف ٹی آر کے یہی رولس اور ریگولیشن اور نوٹسوں میں سے ہمیں باہر نہیں نکالا تو میرے خیال سے نہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گا, نہ ہم کوئی اچھا بزنس کر پائیں گے. لوگوں نے جو اس دنیا میں جس تین کنٹریز میں ہمارے بھائیوں نے جتنے بھی اس وقت بات کی ہے میرے ساتھ جو موجود ہیں, نو ڈاؤٹ ان کی سب کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح طریقے سے کلیئر کیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اور ہم پچھلے دنوں سے اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں. آپ کے اس ملک کے اندر میں ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا سیکٹر, اور آپ کو پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے ہم کتنی مشکل سے کراچی میں باہر نکلے, تو اس وقت ہم ایک اور مصیبت میں بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جس مصیبت کو ہم سنبھال رہے ہیں اور سارا دن ہماری چیمبر سے 200-500 آدمی
کیوں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں رہا، نہ ہمارے پاس شاپ رہی، تو اب ہم کہاں کا بل کہاں کا جو ہے وہ این ٹی ایم دیں گے اور کہاں ہم اپنا ریٹرن فائل کریں گے. یہ بہت سارے اور بھی مسئلے آ گئے، لیکن ان مسئلوں کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہم خالی اکنامک کنڈیشنز کو اس طرف جا کے اور وہ پرائسنگ افیکٹس کو اور انڈیکس کو اور اس طرح سے ہم اس طرح سے فگرز کو لے کے چلیں گے، عام آدمی نہیں سوچ سکتا اور سمجھ سکتا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہیں وہ سب ٹھیک ہے ان کی ذائقہ بات، لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے دوسری طرف، تو کراچی کی ذرا آ کے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا حالت ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کے اندر میں سے جو آپ کا اکنامک حد ہے اس کو بٹھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو دشمنی ہو رہی ہے جس طریقے سے بھی، اس کو کم از کم انہوں نے روکا تو ہے، کم از کم اس معاملات سے ہم دور تو نکلیں. لیکن سچویشن ابھی بھی ہماری کراچی کی جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں پریشانی ضرور ہے، کیونکہ بے دخل بہت سارے ہو گئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو اب میں اس کو یہاں پر اس وقت یہ سوری کے ایجنڈا تھا، اس میں میں وہ دوسرے ایونیوز کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روڈ میپ مل رہا ہے یہ پوزیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر توصیف، یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، وہ اس منی بل کو اپنے مقصد کے لیے اور حکومت کے خلاف استعمال کر سکے گی؟
دیکھیے اپوزیشن کی بات بہت سمجھ میں آ رہی ہے کہ فوری طور پہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس حکومت کے اقتدار کو ختم کر دے یا کسی قسم کی کوئی تحریک چلا دے. یہ بات شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں اور آصف زرداری بھی کہہ رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی عوامی موومنٹ چل سکے. مگر ایک دوسرا طریقہ کار ان کے سامنے ہے کہ موجودہ حکومت آنے کے بعد جو عوام کے مسائل بڑھے، جس میں مہنگائی، بےروزگاری، تجاوزات میں لاکھوں لوگوں کا بے روزگار ہونا، مڈل کلاس کے اندر بے روزگاری کا ہونا، پانی بجلی کی قیمتوں کا بڑھنا، تو وہ جو ایک فضا بن رہی ہے، مایوس ہو رہے ہیں لوگ حکومت سے اور جو انہیں امیدیں تھیں کہ آتے ہی کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، وہ اس کو آہستہ آہستہ کیش کرانا چاہ رہے ہیں. کل جو انہوں نے اسمبلی میں کیا وہ اصل میں بجٹ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تھا کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کے خلاف ایک منفی بیانیہ جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اور ایک طرح سے جواب بھی تھا کہ جو پانچ سال طریقے انصاف کرتی رہی مسلم لیگ کے ساتھ جواب میں انہوں نے کیا، تو وہ ایک اپنی بیانیے کو ایک خاص معیار تک برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حکومت عوام کو کچھ نہیں دے رہی اور اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے تھے. تو وہ اس پالیٹکس پہ وہ چل رہے ہیں، مگر فوری طور پہ کسی سیاسی تبدیلی کا یا اس طرح کے کسی بہت بڑی تحریک چلنے کا کوئی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. اپوزیشن تو ویسے بھی مشکلات کا شکار ہے، مگر بہرحال اگر کوئی عوامی مسئلہ اچانک پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ مجموعی طور پہ اس طرح کی کسی مزاحمت تحریک کی ابھی کوئی فوری طور پہ امید نہیں.
اچھا ڈاکٹر، آپ اس لیے جیسا کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے بات کی تھی 2023 کی، آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں اکنامک بیس کے اوپر؟ ڈاکٹر عابد سلیری آپ لائن پر ہیں؟
جی جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی، فرمائیے.
ہاں، میرا کہنا ہے کہ حکومت کی سمت جو ہے وہ درست ہے. دیکھیے جو پہلا مسئلہ تھا حکومت کے سامنے شارٹ ٹرم میں، وہ بیلنس آف پیمنٹ کو ارینج کرنا تھا، آئی ایم ایف کے ذریعے کیا جاتا یا دوست ممالک کے ذریعے کیا جاتا. وہ انہوں نے اس مالی سال کے لیے کم از کم بیلنس آف پیمنٹ کا جو تھا مسئلہ وہ حل کر لیا. اب دوسرے سالوں میں اگین آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا دوست مالک کو دیکھیں. میڈیم ٹرم میں ان کو جو اکانومی کے اسٹرکچرل ایشوز تھے ان کو حل کرنا تھا، اور کل کا جو ریفارم پیکج ہے وہ اس کی ایک کوشش ہے. ابھی جو اکنامک مڈ ٹرم اکنامک فریم ورک جو پیش کیا جائے گا اگلے ہفتے دو ہفتے میں، میرا خیال ہے کہ اس میں مزید پازیٹیو خبریں آپ کو سننے میں ملیں گی. اور ابھی جہاں آپ کے پروگرام میں جو بات ہو رہی تھی ایف پی آر کے پاورز کے بارے میں، تو کافی ساری ایف پی آر ریفارم جو ہے وہ یقیناً اس فریم ورک کے تحت لائی جائیں گی. اور حکومت کو تھوڑا سا والنٹریلی کچھ نیگیٹو فیصلے بھی کرنا پڑیں گے آئی ایم ایف میں اگر نہیں جاتے تو تب بھی. اور وہ یہ ہوں گے کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کو کنٹرول کرے، بلکہ جو انرجی کی جو پرائز ہے اس کو کنزیومر کو پاس آن کرے ایک خاص طبقے کو چھوڑ کے، تاکہ اس میں سبسڈی دینے کی گنجائش نہ ہو. اسی طریقے سے جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں
उनकी सलाह पे वॉलंटियरली उनको काम करना पड़ेगा, जो कि हर हुकूमत के लिए एक मुश्किल काम रहा है, पीपल्स पार्टी के लिए भी, पीएमएलएम के लिए भी, क्योंकि ये फॉरन क्रिटिसाइज हो जाता है जब भी उसकी प्राइवेटाइजेशन की या रिफॉर्म्स की बात की जाती है, पीआईए की, स्टील मिल की, रेलवे की और उसके ऐसे और अदारों की। और तीसरा बड़ा जो चैलेंज है वो ये है टैक्स नेट को बढ़ाना, टैक्सेबल इनकम को टैक्स में लेके आना। तो अगर पीटीआई ये तीनों चीज़ें कर ले तो प्रॉस्पेक्ट्स मुझे बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा आ रही है सीपैक फेज टू में, और इस दफ़ा चाइना नहीं बल्कि गल्फ ममालिक आपकी पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। सीपैक वन जो था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रोड बन गए, पोर्ट बन गया, बिजली के मनसूबे हो गए, और अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, यूएई ये सब जो है ये रिफाइनरीज और गैस टर्मिनल्स और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो आदर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी अगले महीने सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे होंगे, कुछ 25 के करीब सऊदी कंपनीज के साथ जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। तो अगर ये सिलसिला चलता रहे, हुकूमत को सिर्फ जो एक कॉशन मैं देना चाह रहा हूँ ये है कि हुकूमत को पोलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा लो रखना होगा, ताकि जो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का जो इख्तलाफ आता है उसको थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सा कंसेंसस लाने की कोशिश करें की रिफॉर्म्स पे। अगर हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो मैं यकीनन 2022-2023 को काफ़ी पॉजिटिव देखता हूँ।
अच्छा डॉक्टर शाह सिद्दीकी साहब, ये और बताइए ज़रा इख्तसार के साथ कि पाकिस्तान को अपने टैक्स नेट को अप टू द मार्क लाने के लिए क्या इकदामात करने चाहिए, एक या दो ऐसी अहम सी बातें बताइए।
जी नंबर वन, पहले तो पहला मरहला ये है कि हमारी जो वफाक है यानी कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ एक कानून फौरी तौर पर पास करें कि एक मुकर्रर हद 6 लाख कर दें, 8 लाख कर दें, उससे ज्यादा जिस किसी की भी पाकिस्तान में आमदनी है उससे टैक्स जो है इनकम टैक्स नाफिस किया जाएगा और वसूल किया जाएगा। कोई होली काव नहीं है, किसी को छूट नहीं दी जाएगी जो कि पाकिस्तान में दी जा रही है। दूसरा ये कि मईशत को दस्तावेजी बनाना बुनियादी शर्त है। उसमें मिसाल के तौर पर हमें पता है कि 40,000 के हमने प्राइस बॉन्ड बना दिए हैं, 5,000 का करेंसी नोट कर दिया, और प्रॉपर्टी का जो है 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ में रजिस्टर होती है उसको मार्केट रेट पर ले आए, और ब्लैक मनी जो है वो 20,000 अरब है उसको उसको खत्म करने की बात करें, तो ये दूसरी शर्त होगी। और तीसरी चीज ये थी कि उस पैसे का आप सही इस्तेमाल करें, और चौथा सरमाए के फरार को रोकें। जब दस्तावेजी अगर हम नहीं करेंगे तो सरमाए का फरार भी होता रहेगा, काले धन को सफेद, अगर ये चीजें कर लें तो 80% 80% पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पोजिशन में है, अवामी सपोर्ट उसको है, उन्होंने कल ताजरों की हिमायत हासिल कर ली है, एप्टोमा ने जो है जश्न मनाया है, फैसलाबाद चैम्बर ने जश्न मनाया है, इससे वो फायदा उठाकर कुछ सख्त फैसले जो ताकतवर तबके के दबाव पे नहीं कर रहे थे अगर वो कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ अपोजिशन की जो ये जो भी तहरीक की बात कर रहे हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं। जो जो कुछ हुकूमत की पॉलिसियां हैं जो मिनी बजट में है उससे दिल में वो भी खुश है अपोजिशन वाले, ये सिर्फ सियासी खेल है। तो पीपीटीआई की जो लीडरशिप है उसका कमाल ये है कि वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात करके और आम आदमी को रिलीफ देके तालीम और सेहत का बजट बना के इसको जो तहरीक चल रही है ये हंगामा आरई हो रही है उसको भी वो खत्म कर सकते हैं, अवामी सपोर्ट भी ले सकते हैं, पाकिस्तान को खुद निसारी की तरफ भी ले जा सकते हैं, अवाम में खुशहाली भी ला सकते हैं। लेकिन मुझे जो परेशानी है वो ये है कि हमारा इनसार जो है 14 अरब डॉलर के अपने कर्जों की बात कर ली, आप सरमाएकारी कर रहे हैं, दुनिया के किसी मुल्क में बैरूनी सरमाएकारी और बैरूनी कर्जों पर पायदार जो है वो तरक्की हासिल नहीं की जब तक अपने रिसोर्सेज कौमी बचते हैं, कौमी मुल्की सरमाएकारी और टैक्स हमारी तवज्जो भारत की तरफ है, अपने वसाइल की तरफ नहीं है, वो
उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, जनाब जुनैद माकचा साहब, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर तौसीफ अहमद, सलमान आबिद साहब और मलिक बोस्तान साहब, मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारी आज की प्रोड्यूसर थी सादिया असद। अब अपने मेज़बान खबर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکی کاروبار حکومت کی جزوی بندش کو اب ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ملک کی دونوں بڑی جماعتیں اپنے اپنے مواقف پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ اس کے طویل المیاد سیاسی اثرات کے بارے میں حال ہی میں ہونے والے جائزوں میں اکثریت نے ڈیموکریٹس کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کو اس شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جی میلون نے اس کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ تیار کی ہے۔ یہ اپنی رپورٹ میں کہتے ہیں، امریکہ میں لاکھوں سرکاری ملازمین کو دوسری تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ بہت سے رفاہی ادارے ان ملازمین کی مشکلات دور کرنے کے لیے مفت اشیاء خورد و نوش تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دونوں بڑی سیاسی جماعتیں مفاہمت کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ مصر ہیں کہ کانگریس ان کے سرحدی دیوار کے منصوبے کے لیے مطلوبہ فنڈز منظور کر لے، جبکہ ڈیموکریٹس اکثریت والی ایوان نمائندگان اس کے لیے کسی طور تیار نہیں۔ جنوبی سرحد پر دیوار کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ اسپیکر نینسی پلوسی اس حقیقت کو جان لیں گی جس سے سبھی آگاہ ہیں، سبھی دیوار کی افادیت کے قائل ہیں۔ ہم کو بہرحال دیوار کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف حزب مخالف لیڈر ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے، ہم امریکہ کی علامت آزادی کا مجسمہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جو آزادی اور مساوات کی نشانی ہے۔ ہم تقسیم کرنے والی دیوار نہیں چاہتے ہیں، لہذا ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے تنازع کا شکار لاکھوں وفاقی ملازمین ہوئے ہیں۔ 8 لاکھ سے زیادہ وفاقی ملازمین جبری طور پر رخصت پر ہیں۔ بہت سے گھر پر بیٹھے دفتر کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بہت سے بغیر تنخواہ کے گزشتہ ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ملازمین کو ہر 2 ہفتے بعد تنخواہ ملتی ہے اور اس طرح انہیں 2 تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ملازمین اور ان کے گھرانے خاصی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ ٹام او کارنر بھی انہی ملازمین میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتے ہیں،
ایف بی آئی ایجنٹس شوڈ ناٹ ہیو ٹو گو ورک ایٹ اے سٹور۔
ایف بی آئی کے ملازمین کو کسی اسٹور پر کام نہیں کرنا چاہیے، مگر اس سرکاری ملازمت سے تو وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ سیاسی طور پر اس جزوی بندش کا کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایک سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں،
Trump is losing on this, Congress is losing on this, and then federal workers.
اس معاملے میں ٹرمپ کو نقصان ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوا ہے اور ان سرکاری ملازمین کو بھی نقصان ہوا ہے جو بغیر تنخواہ کے اپنے دن گزار رہے ہیں۔ حال ہی میں اس شٹ ڈاؤن کے بارے میں کئی عوامی جائزے ہوئے ہیں۔ 2 جماعتی پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں،
Republican opinion polls, I think, are more against the president than against the Democrats.
سیاسی عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی اکثریت اس معاملے میں ڈیموکریٹس کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ فی الحال صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں جزوی کمی واقع ہوئی ہے، مگر میرے خیال میں دونوں فریق اپنے اپنے سیاسی حلقوں کے زیر اثر ہیں اور ان دونوں حلقوں کا موقف ایک دوسرے کے برخلاف ہے، لہذا اس مسئلے کا حل بھی مشکل سے نکلے گا۔ تھرڈ وے کے تجزیہ کار جم کیسر مزید کہتے ہیں،
ڈیموکریٹس
دیوار کی تعمیر کے لیے مطلوبہ فنڈ منظور کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے۔ انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے اس دیوار کی تعمیر کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میکسیکو اس کے اخراجات اٹھائے گا، اور اب اس معاملے میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پلک جھپکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فی الحال اس کا کوئی متبادل حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے پروفیسر لیری سیبیٹو کہتے ہیں، یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اسے بالآخر ختم تو ہونا ہے۔ دونوں فریقوں کو کچھ لینا اور کچھ دینا تو پڑے گا۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یا نشان یہی ہے کہ کیا دیا جائے گا اور کیا لیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس جزوی بندش سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آئندہ دو برسوں کے دوران ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان چپقلش قائم رہے گی اور تقسیم کی خلیج بڑھتی جائے گی۔ دونوں جماعتوں کے سامنے سن 2020 کے صدارتی انتخابات ہیں، لہٰذا یہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔